سنیچر 19 ستمبر کی سیروین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. امریکہ نے شام کے صدر اسد کی اقتدار سے فوری علیحدگی کے مطالبے میں لچک دکھا کر روس اور ایران سے شام کی جنگ کے تصفیے میں مدد مانگ لی. ایک تجزیہ کار نے کہا،
ایران کی فتح ہو رہی ہے، رشیا کی فتح ہو رہی ہے، اسی لیے امریکہ نیگوشیٹ کر رہا ہے. امریکہ نیگوشیٹنگ فرام اے پوزیشن آف ویکنس.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے شام کے بحران کے حل کے لیے فوری مذاکرات پر زور دیا ہے. لندن میں برطانوی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے اندیا دیا کہ مذاکرات کی صورت میں امکان ہے کہ شام کے متنازع صدر بشار الاسد کو فوری طور پر استعفیٰ نہ دینا پڑے، لیکن بالآخر انہیں اقتدار سے جانا ہوگا. جان کیری نے روس اور ایران کی حکومتوں سے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات چیت پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ روس اور ایران سمیت اثر و رسوخ رکھنے والے دیگر ممالک مذاکرات شروع کرانے میں مدد دیں گے، جن کے نہ ہونے کے باعث یہ بحران ختم نہیں ہو رہا. ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کیا اسد اس کے لیے تیار ہیں، حقیقی مذاکرات کے لیے؟ کیا روس انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیار ہے تاکہ اس تشدد کا حل نکل سکے؟ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ کے الفاظ. ادھر شام کے جنگی طیاروں نے پلمائرا شہر پر شدید بمباری کی ہے. یہ شہر مئی سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے. شام کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق کم سے کم 26 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے. آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے شامی حکومت نے دولت اسلامیہ کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی ہیں. شامی طیاروں نے ادلیب میں بھی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اس سے قبل اطلاع ملی تھی کہ ادلیب میں باغیوں نے 56 شامی فوجیوں کو قتل کر دیا ہے، جنہیں چند روز پہلے ایک ہوائی اڈے سے اغوا کیا گیا تھا. شام اور دیگر شورش زدہ ملکوں سے یورپ کا رخ کرنے والے پناہ گزینوں نے ہنگری اور کروشیا کے درمیان تلخی پیدا کر دی ہے. گزشتہ چند دنوں سے ہزاروں پناہ گزینوں کی آمد کے دباؤ میں آ کر کروشیا نے انہیں ہنگری کی طرف بھیجنا شروع کر دیا تھا، جس پر ہنگری کی حکومت نے سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ کروشیا یورپی یونین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. یورپی پارلیمان میں ہنگری کے رکن ڈاکٹر جرجی شرپلن نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، یعنی کروشیا نے، غیر قانونی طریقے سے بڑی تعداد میں تارکین وطن کو بسوں میں بھر کر کروشیا سے ہنگری کی سرحد تک پہنچایا ہے، حالانکہ دونوں ملکوں کے درمیان ایسا کوئی اتفاق رائے موجود نہیں تھا. یہ تھے ہنگری کے سیاستدان کے الفاظ. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ مسجد اقصا میں فلسطینیوں کے ساتھ کشیدگی کو فوری طور پر ختم کیا جائے. مقبوضہ بیت المقدس میں حالیہ دنوں میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینی نمازیوں کے درمیان کئی مرتبہ تصادم ہوا ہے. جمعے کو 40 سال سے کم عمر کے فلسطینیوں کے مسجد اقصا میں نماز کی ادائیگی پر پابندی لگا دی گئی تھی. کشیدگی کے پیش نظر اسرائیل نے آج مسجد اقصا کے گرد پولیس کے سینکڑوں اضافی اہلکار تعینات کر دیے. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اسرائیلی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ معاملات کو بلا جواز بھڑکا رہی ہے. انہوں نے دھمکی دی کہ اگر اسرائیل نے مسئلہ حل نہ کیا تو اسے امن مذاکرات کے سلسلے میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کے شہر پشاور میں پاک فضائیہ کا کیمپ آج مختلف سیکیورٹی اداروں کی توجہ کا مرکز بنا رہا، جہاں گزشتہ روز حملہ ہوا تھا. حکام نے حملہ آوروں کے ڈی این اے کے نمونے جمع کیے اور مقامی تھانے میں حملے کے متعلق ایک ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جاری گرمی کی شدید لہر کم سے کم مزید 2 دنوں تک جاری رہنے کا اندیشہ ہے. محکمہ موسمیات کے ڈاکٹر محمد حنیف،
پچھلے 2 دنوں سے کراچی سمیت ملک کی ساحلی پٹی میں چلنے والی ہواؤں کا سلسلہ منقطع ہونے کے باعث آج بھی کراچی میں صوبہ سندھ کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید گرمی تھی. کراچی میں اور صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں میں دن کے ٹیمپریچر 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیے گئے. گرمی کی حالیہ شدید لہر کراچی میں اور صوبہ سندھ کے بعض میدانی علاقوں میں مزید 2 دن تک جاری رہے گی. اگلے 2 دنوں کے دوران صوبہ سندھ کے کچھ بالائی علاقوں میں کچھ مشرقی علاقوں میں بارش ہوگی، جس کے باعث کراچی میں اور صوبہ سندھ میں 2 دن کے بعد گرمی کی شدت میں کمی ہونے کا امکان ہے.
انگلینڈ میں چار کمپیوٹر ایک مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں جس میں وہ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ مشینیں نہیں بلکہ انسان ہیں۔ یہ مصنوعی ذہانت کی اہم آزمائش ہے۔ مقابلے میں چار ججوں پر مشتمل ایک ٹیم ایک انسان اور ایک کمپیوٹر کے ساتھ بیک وقت آن لائن چیٹ کر رہی ہے۔ چیٹ کے بعد ججوں کو بتانا ہے کہ کون انسان تھا اور کون کمپیوٹر۔ جس کمپیوٹر نے کم سے کم دو ججوں کو چکمہ دے دیا تو اس کے ڈیولپرز کو $1,00,000 کا انعام ملے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی ہے اس وقت، یورپ میں پناہ کے متلاشیوں کو نئے راستوں کی تلاش۔ یہ کون سے راستے ہیں اس پر ہم بھی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے ہماری بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے شام کے صدر بشار الاسد کی اقتدار سے فوری علیحدگی کے مطالبے میں لچک دکھا کر روس اور ایران سے شام کی جنگ کی تصفیے میں مدد مانگی ہے۔ آج لندن میں برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ سیاسی حل ڈھونڈنے کے لیے شام کے صدر اسد سے بھی مذاکرات ہو سکتی ہیں، لہذا ان کا اقتدار سے فوری طور پر الگ ہونا ضروری نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شام میں جاری خانہ جنگی اور صدر اسد کے معاملے پر روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات رہے، خصوصاً امریکہ کی پالیسی بہت ہی غیر واضح رہی ہے۔ تو کیا شام کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور یہ کہ دونوں طاقتیں یعنی امریکہ اور روس اپنے اپنے مفادات کے لیے شام میں اب کیا حکمت عملی اختیار کر سکتی ہیں، اس پر تفصیل سے بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے اس خبر کی تفصیل کے ساتھ ثقلین امام۔
لندن میں اپنے ہم منصب فلپ ہیمنڈ سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے ایران اور روس سے کہا کہ وہ شام کے صدر بشار الاسد کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ انہوں نے شام میں گزشتہ 4 برس سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے سیاسی مفاہمت کی کوششوں کو دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت پر شدت سے زور دیا تاکہ مہاجرین کے بد سے بدتر ہوتے ہوئے بحران پر قابو پایا جا سکے۔ جان کیری نے کہا کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہے، اس لیے ہم کوشاں ہیں اور ہماری امید ہے کہ روس اور ایران اور خطے میں اثر و رسوخ رکھنے والے دیگر ممالک اس سلسلے میں ہماری مدد کریں گے، کیونکہ سیاسی حل کے لیے مذاکرات کے نہ ہونے سے جنگ رک نہیں رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے استفسار کیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر کیا بشار الاسد مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ کیا روس انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیار ہے؟ امریکہ اب تک شام کے صدر بشار الاسد کی اقتدار سے علیحدگی کو کسی بھی سیاسی حل کی بنیادی شرط یا ضرورت قرار دیتا رہا ہے، تاہم آج امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بشار الاسد کے بارے میں لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی علیحدگی مذاکرات کے پہلے دن یا پہلے مہینے یا شروع میں ضروری نہیں ہے، ایک ایسے عمل کا آغاز ہونا چاہیے جس کے ذریعے اس قضیے سے متعلق تمام فریقوں میں یہ مفاہمت ہو جائے کہ یہ تبدیلی کس طرح عمل میں لائی جائے گی۔ جان کیری نے کہا کہ شام کے معاملے میں تصفیے کے بغیر شدت پسند تنظیم دولت اسلامی سے مؤثر طریقے سے نبرد آزما نہیں ہوا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کی موجودگی کی وجہ سے دنیا بھر کے شدت پسند اس خطے میں جمع ہو رہے ہیں۔ اس دوران برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ شام میں ہوائی بمباری کی اجازت کے لیے پارلیمان میں اس معاملے کو دوبارہ لے جائیں گے۔ فلپ ہیمنڈ نے کہا کہ روس کے شام میں ملوث ہونے سے معاملات اور زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے معاملے کو بڑے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں مہاجرین کا بحران، انسانی بحران، شام کا بحران اور دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کو شکست دینا جیسے پہلو شامل ہونے چاہیے۔
یہ ثقلین امام تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ روس کی وزارت خارجہ نے اس سے پہلے بھی شام کے معاملے پر سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا اب ایسی کوئی نئی تجویز ہے روس کی جانب سے اور کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ ہم نے ماسکو میں سینئر صحافی مجاہد مرزا سے بات کی.
تجویز کوئی نئی تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے پولیمکس ہے. اتفاق سے واقعات کچھ ایسے ہو گئے جیسے یوکرین کا مسئلہ گزشتہ 1.5 سال سے چل رہا ہے اور اس کے ساتھ اب یورپ میں مہاجرین کی آمد بہت تیزی سے اور بہت زیادہ تعداد میں شروع ہوئی. تو روس نے اس اپنی تجویز کو دہرایا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں اور بشار الاسد پہ مستعفی ہونے کے لیے زور نہ دیا جائے, وہ امریکہ نے قبول کر لی.
اچھا, تو روس کی جو یہ تجویز ہے کہ صدر بشار الاسد کو مستعفی ہونے پر زور نہ دیا جائے, اس پر امریکہ تو راضی ہو گیا ہے, لیکن روس اصل میں کیا چاہتا ہے کہ صدر اسد رہیں اپنی حکومت میں موجود اسی طرح سے؟
دیکھیں جی, روس کا موقف تو یہی ہے کہ یہ ویسٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے سارے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں سارے واقعات پیش آ رہے ہیں اور بالخصوص عراق کے بعد جو نگاہ تھی مغرب کی وہ شام کی حکومت کو سرنگوں کرنے والی تھی اور یہ واحد ایک موقع تھا جب روس نے یہاں سٹینڈ لیا اور اس پہ زمینی حملہ نہیں ہونے دیا, بلکہ میرا خیال ہے فضائی حملہ بھی نہیں ہوا, وہ بعد میں داعش والوں پہ ہوا. اس سارے عمر سے ایک نقصان یہ ہوا کہ داعش ابھر آئی. اس پہ بھی موقف روس کا یہی ہے کہ اس کو بھی مغرب اس کی کھلی یا اس کی جسے اوورٹ اینڈ کوورٹ ہیلپ کر رہا ہے. تو
داعش کی
جب
داعش کی
داعش کی یہی جو دولت اسلامی جیسے کہتے ہیں.
اچھا, روس کا یہ کہنا ہے کہ مغربی ممالک اس کی مدد کر رہے ہیں.
مغرب تو عمومی لفظ استعمال کی جاتا ہے. تو اس اثنا میں یہ جو مہاجرین کی بہت زیادہ تعداد یکلخت یورپ میں آنے لگی تو یورپ کے لیے اپنے بہت مسائل پیدا ہو گئے. اور میں سمجھتا ہوں یورپ والوں نے امریکہ پر زور دیا ہوگا کہ بھائی اب کیا کر رہے ہو, کوئی بات چیت کی جائے.
ماسکو سے یہ تھے سینئر صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا. تو کیا امریکہ کی خارجہ پالیسی پر میں شام کے سلسلے میں خصوصاً کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے بات کی سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری, جو امریکی وزارت دفاع میں نجی طور پر سیکیورٹی امور میں مشاورت بھی کرتے رہے ہیں اور امریکہ کی خارجہ پالیسی پر بھی ان کی نظر ہے. ان سے ہمارا پہلا سوال یہی تھا کہ اب امریکہ اس پر آمادہ ہے کہ شامی صدر سیاسی حل ڈھونڈنے کے دوران اقتدار میں رہ سکتے ہیں, تو کیا یہ کسی تبدیلی کا آئینہ دار ہے؟
امریکہ پالیسی میں تبدیلی جی آئی سر, یہ اس طرح سے کہ امریکہ نیگوشیٹ کر رہا ہے فرام اے پوزیشن آف ویکنس. معاملہ یہ ہے وہاں پہ سیریا میں کہ رشیا چاہ رہا ہے کہ اسد کی حکومت قائم رہے, امریکہ چاہ رہا ہے کہ اسد کی حکومت قائم نہ رہے, مگر نہ امریکہ کے پاس کوئی صحیح حل ہے کہ اگر اسد گیا تو کیا ہوگا اس کے بجائے. اور رشیا کا تو بالکل مستعد ارادہ ہے کہ مستمم ارادہ ہے کہ جو ہے اسد رہے. تو یہ دونوں اس طرح سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار تو ہیں, مگر یہ کوئی آبجیکٹو ان کے ذہن میں نہیں ہے. امریکہ برا ہے نہیں, آج نہیں کل نہیں پرسوں, ایک مہینے چھ مہینے, مگر رشیا کی جو دیکھیے جو بلڈ اپ جو ہو رہا ہے رشین ملٹری کا سیریا میں, وہ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ رشیا نے یہ طے کر لیا ہے کہ فی الحال کم از کم اگلے چھ مہینے تک وہ سیرین رجیم کا ساتھ بالکل دے گا, دامے در میں سخنے فائنے. بلکہ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ رشین سولجر بھی پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ اور ٹرینر بھی پہنچے ہوئے ہیں, مگر وہ گراؤنڈ ٹروپس کا تو فی الحال میں نے کوئی خبریں دیکھی نہیں ہیں. مگر اگر ان کی تعداد بڑھتی رہی ٹروپس کی تو یہ ہو سکتا ہے کہ رشین سولجرز آن اے لمیٹڈ بیسس اس کانفلکٹ میں شامل رہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, امریکہ کی پالیسی کیا ہے اگر وہ یہ اس پر تیار ہے کہ صدر اسد پہلے مرحلے میں نہ جائیں, تو امریکہ کا ہدف کیا ہے, حکومت کی تبدیلی یا محض بشار الاسد کی تبدیلی؟
اصل میں صرف بشار الاسد کی تبدیلی چاہ رہا امریکہ, مگر امریکہ بس کنفیوژن یہ ہے کہ جو اسد کے بعد کیا آفٹر اسد ہو, اگر یہ پوچھیں آپ تو امریکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کے پاس اس وقت کا جواب نہیں ہے, اس لیے امریکہ بول رہا ہے جیسے اندھیرے میں بٹھیرے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ بول رہا ہے کہ چلیے کم از کم گفتگو شروع کر دیں, اور امید یہ کر رہا ہے امریکہ کی اگلے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے میں اگر سیریا کی جو ہے کانفلکٹ ڈیٹیریٹ ہوا بدتر ہوا تو شاید رشیا تیار ہو جائے کہ ہاں چلیے اسد کو جو ہے یا لمیٹڈ رول دیا جائے یا اس کا ڈویژن کر دیا جائے سیریا کا, یا سر کوئی آپشن جو ہے بہائنڈ کلوز ڈورز ڈسکس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, مگر رشیا نے جو ہے فی الحال اپنے کارڈز کو بہت ہی سینے سے قریب رکھے ہوئے, رشیا یہ بتانا نہیں چاہ رہا ہے کہ کیا اس کا مقصد یہ.
جیسے کہ آپ نے کہا
رشیا یہ بول رہا ہے کہ ہم آپ سے گفتگو یہ کرنے کا مقصد یہ مین مقصد کہ کہیں آپس میں کوئی ملٹری مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے, غلطی سے آپ ہمیں بمباری نہ کر دیں, یا اس طرح کے تعلق سے فی الحال گفتگو شروع ہو رہی ہے. مگر کیونکہ گفتگو شروع ہو رہی ہے یہ بہت اچھی چیز.
آپ کی امریکی پالیسی پر نظر ہے, کبھی تو امریکہ کا جھکاؤ جہادیوں کی طرف ہو جاتا ہے, کبھی شامی باغیوں کی جانب ہو جاتا ہے, کبھی وہ صدر اسد سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. یہ کچھ کی بہت ہی غیر واضح پالیسی ہے.
بالکل کنفیوز پالیسی. اس وقت ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اوباما صاحب نے کہا کہ ہم سیرین فائٹرز کو تیار کریں گے, کچھ 50-60 انہوں نے چنے, اس میں سے 4-5 باقی رہے, سب بھاگ گئے, اریسٹ ہو گئے. تو ان کی پالیسی, امریکہ کی پالیسی شیم, جو شام میں پالیسی امریکہ کی جو شیم بنی ہوئی ہے, نو پن انٹینڈیڈ, یہ اس کی وجہ سے بڑا کنفیوژن ہے. اسی لیے سے رشیا جو اپر ہینڈ ہو گیا رشیا کا وہاں پہ, اور جو صحیح معنی میں جو فتح ہو رہی ہے فی الحال میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ایران کی فتح ہو رہی ہے, بشار اسد کو بیکنگ کرے گا, رشیا کی فتح ہو رہی ہے. اسی لیے امریکہ جو ہے جو نیگوشیٹ کر رہا ہے, امریکہ نیگوشیٹنگ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس. تو یہ چیز بہت ہی واضح ہو رہی ہے. اب دیکھیں لندن میں گئے, انہوں نے کئی صاحب نے یہ بیان دیا ہے, مگر یورپینز پریشان یہ ہے کہ یہ مائگرنٹ ریفیوجی کے تعلق سے ان کی توجہ قطن اس مسئلے کے اوپر نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ریفیوجیز کیا کریں گے.
ڈاکٹر صاحب, اب امریکہ روس کے ساتھ ایران کے ساتھ میز پر بیٹھنے کو تیار ہے, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے؟
جی ہاں, دیر تو بالکل ہو گئی ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر سیریا میں کوئی نتیجہ نکلا, وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اسد جائے گا. اگر اسد جائے گا تو وہ کافی نقصان ہوگا ایران کا اور کافی نقصان ہوگا رشیا کا. یہ کیلکولیشن جو کر رہے ہیں وہ لوگ, ایرانینز اور رشینز, اس کے بیسس پہ اگر نیگوشیشن چلیں تو کچھ امید ہے کہ کوئی امید افزا چیز نکلے گی. ویسے امریکہ کے فرام امریکن پرسپیکٹو میں سمجھتا ہوں کہ کوہرا بڑھتا جا رہا ہے, دھندلا پن بڑھتا جا رہا ہے.
اور یہ جو دھندلا پن بڑھتا جا رہا ہے, کوہرا بڑھتا جا رہا ہے, کہیں ان خدشات کو تو اور ہوا نہیں مل رہی ان سے کہ آئیسس کے قدم جمانے کا انتظار کیا جا رہا تھا؟
آئیسس کے قدم جمانے کا انتظار میں نہیں سمجھتا کیا جا رہا ہے, مگر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آئیسس کا قدم جمتا جا رہا ہے. جیسے آئیسس نے امریکہ کے ہتھیار پہ قبضہ کر لیا امریکن فورسز کے ذریعے, مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آئیسس رشیا کے ہتھیار پہ قبضہ کرے گا اور تباہی مچا کے نارڈن عراق میں. مگر یہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فی الحال جس طور سے جو تباہی کر رہا ہے آئیسس, اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے 3-4 مہینے بہت ہی کروشل ہیں. اسی لیے امریکہ چاہ رہا ہے کہ کچھ نیگوشیشن ہو تو اس کو کم از کم کوئی عارضی جو ہے اس کا کوئی سولوشن نکلے شام میں. ویسے سولوشن بہت ہی گرم معلوم ہو رہی ہے مجھے فی الحال.
یہ تھے واشنگٹن میں مقیم سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. شام کے معاملے پر امریکی رویے میں لچک آئی ہے اور خانہ جنگی کا سیاسی تصفیہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن شام اور دیگر شورش زدہ ملکوں سے یورپ پہنچنے والے پناہ گزینوں کے معاملے پر شمال مشرقی یورپی حکومتوں میں اب اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. یہ ممالک پناہ گزینوں کو ایک سرحد سے دوسری سرحد کی جانب دھکیل رہے ہیں. اس وقت سینکڑوں پناہ گزین کروشیا کے راستے پھر ہنگری میں داخل ہو رہے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار کی زبانی.
بدھ سے اب تک کروشیا میں 17,000 سے زائد پناہ گزین داخل ہوئے ہیں. جمعے کو کروشیا کے وزیر اعظم زوران میلانوویچ نے خبردار کیا تھا کہ ان کا ملک مزید پناہ گزینوں کو جگہ دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ملک میں آنے والے پناہ گزینوں کو آگے روانہ کر دیا جائے گا. کروشیا نے پناہ گزینوں کو ہنگری اور سلووینیا بھیجنا شروع کر دیا, جس پر ان دونوں حکومتوں کی جانب سے کروشیا پر تنقید ہو رہی ہے. ہنگری کی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ کروشیا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جواب میں کروشیا کی صدر کولیندا گریبر کتاروویچ نے کہا,
I have heard and I don't like the rhetorical war that I see between Croatia and Hungary.
میں نے ہنگری کا الزام سنا ہے کروشیا اور ہنگری یا کسی بھی ملک کے ساتھ بیان بازی اچھی نہیں. بدقسمتی سے پناہ گزینوں کا بحران یورپی یونین کی اقدار کو تباہ کر رہا ہے. یورپی یونین کے لیے موقع ہے کہ وہ مشترکہ خارجہ اور سلامتی کی حکمت عملی کا مظاہرہ کرے، نہ کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرے. جبکہ کروشیا کے وزیر اعظم زوران ملانوویچ کہتے ہیں، آپ لوگوں کے اس سیلاب کو تب تک نہیں روک سکتے جب تک اسے وہاں نہ روکا جائے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا. کل میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ کروشیا یورپ میں پناہ گزینوں کا مرکز نہیں بنے گا. شمالی یورپ کے لوگوں کے لیے یہ کہنا آسان ہے کہ پناہ گزین یورپ پہنچ گئے ہیں، چلو 100,000 لوگوں کو وہاں ٹھہرا دیتے ہیں، مگر ایسا ہونا ناممکن ہے. نہ صرف ہماری استطاعت کی وجہ سے ناممکن، بلکہ یہ لوگ یہاں بغاوت کر دیں گے، کیونکہ ان کے لیے کروشیا صرف گزرگاہیں ہیں. اس لیے ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اور ہنگری انہیں معذب طریقے سے راستہ دے دیں. زوران ملانوویچ کے الفاظ. کروشیا کی وزیر خارجہ ویسنا پوسچ نے ہنگری کی جانب سے سرحد پر باڑ لگانے کے منصوبے پر تنقید کی ہے. انہوں نے ایک مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے، یورپی یونین کون ہے؟ ہم ہیں یورپی یونین، ہمیں مل بیٹھنا ہے، کوئی اور نہیں آئے گا. ہمیں مل کر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس معاملے سے کیسے نمٹنا ہے، اور میرا خیال نہیں کہ ہم ایک مشترکہ اور مربوط حکمت عملی کے بغیر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. ہنگری کے حکومتی ترجمان زلطان کوویچ نے کروشیا کی حکمت عملی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے،
It's obvious that they have enough time, months to prepare.
کروشیا کے پاس تیاری کے لیے کافی وقت تھا. یہ واضح ہو گیا ہے کہ کروشیا کا پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے کا نظام ایک ہی دن میں درہم برہم ہو گیا. ہم نے آج دیکھ لیا ہے کہ پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے میں کروشیا کی ریاست مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار. اور جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا کہ پناہ گزینوں کو ایک سرحد سے دوسری سرحد کی جانب دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزینہ کیا کر رہا ہے، ہم نے یہ جاننے کے لیے اس کے ترجمان بابر بلوچ سے بات کی.
اس وقت میں ہوں کروشیا اور سربیا کی سرحد پر. ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے تورنک، اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد پہ مہاجرین آئے ہوئے ہیں، لمبی لمبی قطاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ساز و سامان سمیت. کچھ کے پاس بستے بیگ وغیرہ ہیں، جو بھی کچھ وہ اٹھا کے یہاں پہ آ سکے. بڑی تعداد ان میں عورتوں اور بچوں کی ہے. صبح شدید دھوپ تھی، اب ذرا سے بادل چھائے ہوئے ہیں تو ان کو شیڈ کی ضرورت تھی. کچھ نے اپنے لیے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ٹینٹ ہے ان کا اہتمام کیا ہوا ہے. لیکن لوگ وہی ہیں جن کو ہم کافی دنوں سے اور مہینوں سے دیکھ رہے ہیں.
تو کیا ہو رہا ہے بابر بلوچ، ان لوگوں کے کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہے، یہ جو اس طرح یہاں پر سرحدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟
مقامی سطح پہ کچھ رضاکار تنظیمیں ہیں، وہ یہاں پہ آئیں گے. یونیکسیار جو میرا ادارہ ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے پانی کی فراہمی، کھانے کی فراہمی. بہت سے لوگ بیمار ہیں اس میں. کل رات کو ہی ایک افغان خاتون تھی، ان کو دل کا دورہ پڑا تو ان کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کرنا پڑا، اور ان کو لے کے وہاں پہ کافی لوگ ہیں جو اسٹریچر پہ آئے ہوئے ہیں، چل چل کے پاؤں شل ہو گئے ہیں ان کے. تو حالت تو زیادہ اچھی نہیں ہے ان کی.
لیکن پھر یہ بتائیے بابر بلوچ کے، کبھی کوئی ملک اپنی سرحد کھولتا ہے پھر وہ بند کرتا ہے، یہ کیا کہاں جا رہے ہیں، کس ملک میں جائیں گے؟ کیا آپ لوگ اس بارے میں کوئی حکمت عملی، کوئی پروگرام سامنے ہے؟
بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا. جو یورپی یونین کے ممالک ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہنگری کا رویہ کیسا تھا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کے سربیا کی سرحد سے ہو کے کروشیا آنا شروع ہو گئے. اب یہاں پہ جو کل صبح تک کی حالت تو یہ تھی کہ ان کو یہاں پہ رجسٹریشن کرنے کا کہا گیا، رجسٹر کرنے کا کہا گیا. اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ان کو بسوں میں اور ٹرینوں میں ڈال کے دوبارہ ہنگری کی طرف، سلووینیا کی طرف، اور وہاں سے آگے ان کو بھیج رہے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں, سمجھ میں بات یہ نہیں آ رہی کہ یورپی یونین کے ممالک اس مسئلے کے ساتھ کو کس طرح سے حل کرنا چاہتے ہیں. جو جواب اس کا ہے وہ تو یہ ہے کہ سب کو آپس میں مل کے کام کرنا پڑے گا, وگرنہ یہ صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے ان ممالک کے لیے, اپنے لیے اور پھر ان لوگوں کے لیے جو بے بس ہیں یہاں پہ پڑے ہیں.
کروشیا اور سربیا کی سرحد پر کھڑے اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینہ کے ترجمان بابر بلوچ, شام کے بحران کے سیاسی تصفیے کی کوشش کا آغاز تو ہوا ہے مگر دوسری جانب شام سے نکلنے والے پناہ گزینوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس پر ہم نے اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کی ہے اور اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام بھی حاضر ہے, آپ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں. افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ پشاور کے قریب بڑبیر می فضائیہ کے کیمپ پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی. یہ تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آگے آنے کو ہے. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستانی ٹینس سٹار عصام الحق قریشی اور عقیل خان پر مشتمل جوڑی نے ڈیوس کپ ایشیا گروپ کے ڈبلز مقابلے میں وانگ یو سو اور چیانگ وانگ کو 6-2, 6-3 اور 3-6, 6-3 سے شکست دے دی ہے. ترکی کے شہر ازمیر میں ہونے والے ان مقابلوں میں پاکستان نے چینی تائپے پر 1 کے مقابلے میں 2 پوائنٹس کی برتری حاصل کر لی. پاکستان سپر لیگ کے لوگوں کی تقریب رونمائی کل لاہور میں ہوگی. اس بات کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ سپر لیگ قطر کے شہر دوحا کے بجائے متحدہ عرب امارات میں منعقد ہو. پاکستان کرکٹ بورڈ یہ لیگ آئندہ سال 4-20 فروری تک یو اے ای میں منعقد کرنا چاہتا تھا, لیکن ان تاریخوں میں ماسٹرز چیمپئنز لیگ کے دبئی, شارجہ اور ابوظہبی میں انعقاد کے اعلان کی وجہ سے پی سی بی کو دوحا کا انتخاب کرنا پڑا. تاہم اب اطلاعات ہیں کہ ماسٹرز لیگ کے منتظمین ایونٹ کی تاریخوں میں رد و بدل پر آمادہ ہیں. گلاسکو میں جاری ڈیوس کپ ورلڈ گروپ کے برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے سیمی فائنل مقابلوں کا آج دوسرا دن ہے. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے آسٹریلیا کے تھوناسے کوکیناکس کو 6-3, 6-0 اور 6-3 سے ہرا کر سیمی فائنل مقابلوں کی ابتدا جیت سے کی ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال نے ڈیفینڈر لوک شاو کے مثبت رویے کی تعریف کی ہے, جو ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے فریکچر ہونے کے باوجود آرام کے بجائے یونائیٹڈ کے لیے کھیلنے کو ترجیح دے رہے ہیں. انگلش کاؤنٹی ٹیم سرے کے آل راؤنڈر ظفر انصاری آج گلوسٹر شائر کے خلاف ون ڈے کپ کے فائنل میں شامل نہیں ہے, جس کی وجہ پریکٹس کے دوران ان کے انگوٹھے پر لگنے والی چوٹ ہے. واضح رہے ظفر انصاری کو اگلے ماہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سیریز کے لیے انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم میں بھی شامل کیا جا چکا ہے. سابق عالمی نمبر 1 گولف پلیئر ٹائیگر وڈس ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کی وجہ سے اس سال کسی ایونٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے. اس سال کے 4 بڑے گولف ایونٹس میں سے وڈس صرف 1 ایونٹ کا حصہ تھے. فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی سنگاپور گراں پری سے قبل آخری پریکٹس ریس میں فراری ڈرائیور سیباسٹین فیٹل اور کیمی ریکنن نے پہلی 2 پوزیشنز حاصل کر لیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے اس الزام کو سختی سے رد کر دیا ہے کہ کل پشاور میں فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کیمپ پر جو حملہ ہوا تھا اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی. اس خبر کی تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں. یہاں پر سیلبین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گے ظہیر الدین بابر.
امریکہ نے شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ مذاکرات کے لیے روس اور ایران کی مدد مانگی ہے. ہنگری نے کروشیا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو ہنگری کی طرف بھیج کر یورپی یونین کے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مصر کے صدر نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر مسجد اقصی کے گرد فلسطینیوں کے ساتھ کشیدگی فوری طور پر ختم نہ کی گئی تو اسرائیل کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں شدید گرمی کی تازہ لہر مزید دو دن تک برقرار رہنے کا اندیشہ ہے۔ محکمے کے مطابق ملک کے بالائی علاقوں اور صوبہ پنجاب میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران متوقع بارشوں کے باعث مشرقی دریاؤں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ یورپ میں پناہ کے متلاشیوں کو اب نئے راستوں کی تلاش ہے۔ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر تفصیل سے نظر ڈالی تھی۔ اب ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پاک فضائیہ کے کیمپ بٹبیر میں ہونے والے حملے کی۔ اس کے بارے میں تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ کیمپ پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں اور حملہ آوروں کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ حملہ آوروں کے پاس مختلف نوعیت کا اسلحہ موجود تھا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پشاور کے سپرنٹینڈنٹ پولیس شاکر بنگش نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد 14 تھی جنہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کے ڈی این اے متعلقہ اداروں کو بھیج دیے گئے ہیں تاکہ ان کی شناخت کی جا سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حملہوروں کے پاس دیسی ساختہ بم، آگ لگانے والے کریکر گرینیڈ، ایس ایم جی رائفلز، کارتوس، راکٹ لانچرز اور چاقو تھے۔ تحقیقاتی اداروں نے اس حملے کے بارے میں ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ آج مختلف تحقیقاتی اداروں نے پی ایف کیمپ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے وہ شواہد حاصل کرنے کے لیے تفتیش کی ہے جس کی مدد سے اس حملے کے منصوبہ سازوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ تفتیش میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حملہ آور کہاں سے اور کیسے یہاں تک پہنچے۔ اس واقعے کا مقدمہ آج انسداد دہشت گردی کے محکمے نے نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ فلائٹ لیفٹیننٹ حسین محمد مصدق کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ گزشتہ روز پی ایف کیمپ پر حملے میں 29 افراد ہلاک ہو گئے تھے جن کی تدفین آج ان کے آبائی علاقوں میں کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق بڈبیر میں پاک فضائیہ کا کیمپ قبائلی علاقوں کے انتہائی قریب ہے، اس لیے بظاہر یہی لگتا ہے کہ حملہ آور براہ راست قبائلی علاقوں سے یہاں تک پہنچے اور انہوں نے اس کے لیے پہلے سے مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ اس حملے کے بعد سے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن تو جاری ہے لیکن اب تک کوئی اہم گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ عاصم سلیم باجوا نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی تھی۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ آج سیکیورٹی فورسز نے خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود میں کوکی خیل کے مقام پر فضائی حملے کیے جس میں کل عدم تنظیموں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کاروائی میں راجگال، تور درا اور نرے نوک کے علاقوں پر بمباری کی گئی جس میں 16 شدت پسند ہلاک اور ان کے 4 ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ادھر افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ فضائیہ کے کیمپ پر ہونے والے حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ مل کر تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا استثناء جنگ کرے تاکہ دونوں ممالک میں قیام امن ممکن ہو سکے۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور۔
افغان حکومت نے پاکستانی فوج کی جانب سے لگائی گئی اس الزام کو سختی سے مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پشاور میں بڈبیر فضائیہ کیمپ پر حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ افغان صدر محمد اشرف غنی کے نائب ترجمان سید ظفر ہاشمی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے حکومت کی رد عمل یوں بیان کیا۔
ما ادعای را کہ گویا ای حملہ در داخل افغانستان طراحی شده باشه،
ہم اس دعوے کو جس میں کہا گیا ہے کہ حملہ افغانستان کے اندر منصوبہ بندی ہوئی ہے اور یہاں سے کنٹرول ہوئی ہے، اس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے شدید الفاظ میں مسترد کرتے ہیں۔ کیونکہ افغانستان خود دہشت گردی کا قربانی ہے اور دہشت گردی کے حملوں کی درد و رنج ہم احساس کرتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ پاکستان کے حملے میں ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ افغان صدر کے نائب ترجمان نے مزید کہا کہ اپنے سرزمین میں کسی گروہ کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم کسی بھی وقت کسی بھی گروہ، فرد یا حکومت کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہوا ہو۔ ہم کسی بھی وقت کسی بھی دہشت گرد گروہ کو اجازت بھی نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک سے کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہو جائے۔ افغانستان کے صدر ہاؤس سے جاری کی گئی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان گزشتہ سالوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت کوششیں کی ہیں اور ایک بار پھر پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ مل کر تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا استثناء اور مشترکہ جنگ کرے تاکہ افغانستان، پاکستان اور خطے میں قیام امن ممکن ہو جائے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
واضح رہے کہ پاکستان کی حکومت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے۔ اس کے بارے میں سول سوسائٹی کی کیا رائے ہے اس پر ابھی بات کرتے ہیں ذرا سی دیر میں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نائب ترجمان مارک ٹونز کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز بٹبیر میں پاکستان فضائیہ کے کیمپ پر حملہ کرنے والوں کا مقصد پاکستانی فوج کے خاندان والوں کو نشانہ بنانا تھا، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے۔ ہم یہ بات کریں گے کہ کل کے واقعے کے بعد اب سول سوسائٹی کا کیا کہنا ہے، کیونکہ سول سوسائٹی کی جو تنظیم ہے نیپ واچ، وہ پہلے ہی حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر تنقید کرتی رہی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں بات کی صحافی اور تجزیہ کار اور سول سوسائٹی نیپ واچ کی کوآرڈینیٹر ماروی سرمت سے۔
اب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ آپ تمام گن صاف کیجئے، اور جب تک چونکہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پھیلایا ہوا سارا چکر ہے، جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر اپنی سیریسنیس، دیکھیں بیان دینے سے سیریسنیس ظاہر نہیں ہوتی ہے، مگر آپ کو عملی طور پر آپ کو نظر آنا چاہیے۔ جب تک آپ نظر نہیں آئیں گے کوئی بھی سویلین حکومت جو ہے یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ جو فیس بن، کیونکہ جو پولیٹیشین ہے، سیاستدان ہے، وہ اس کا چہرہ بن جاتے ہیں ایکشن کا، اور اس کے بعد جب وہ چہرہ بنتے ہیں تو سارا ریت، سارا ان کے اوپر غصہ نکلتا ہے ملٹنٹس کا۔ ہم نے دیکھا شجاع خان زادہ، ہم نے دیکھا بشیر بلور، اور بے شمار ہم نے اس طرح کے کیسز دیکھے، بے شمار کارکن مارے گئے مختلف سیاسی جماعتوں کے۔ تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سے ہم ضرور مطالبہ کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو کلیئرٹی اپنے اندر لے کر آئے، نظریاتی، اور اس معاملے پہ سب ایک ہو جائیں کہ ہم اپنی سرزمین کو نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے، نہ ہی اپنے لوگوں اور اپنے اداروں کے خلاف استعمال ہونے دیں گے۔
لیکن اس میں آپ کی سول جو ہیں رہنما، وہ تو کچھ زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتے، یا آپ کے خیال میں کر سکتے ہیں؟
جی، وہ اتنا کردار تو ضرور ادا کر سکتے ہیں کہ جب انہیں اس بات کا یہ، وہ تھوڑی سی ہمت کرے، جب انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واقعی مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، اور اب اتنا تو ہو گیا، مسائل کو حل تو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ بہت سلیکٹو ہیں، ابھی بھی بہت سلیکٹو ہیں۔ جب تک وہ سلیکٹو ہوں گے تب تک سویلین جو ہے، حکومت جو ہے، وہ اس میں نہیں کردار ادا، کیونکہ یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ یہ جن گروپوں سے لڑائی ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک گروپ ہے۔ آپ دیکھیے جو کل کا واقعہ ہوا، اس کے اندر جو ہمارے سرکاری بیانات آ رہے ہیں ان میں اور جو واقعہ ہوا اس میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے کہا کہ سوزوکی، ایک سوزوکی وین میں آئے تھے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 افراد تھے، تو آپ بتائیے ایک سوزوکی وین کے اندر 14 افراد کیسے آ گئے؟ پی اے ایف کا بیس ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ملیشیا کی انہوں نے، ملیشیا کی انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی، تو کیا ایئر فورس کے لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ یہ ایئر فورس کے لوگوں کی یونیفارم میں آنا چاہیے، ملیشیا کی یونیفارم میں اندر نہیں؟ نہیں آنے دینا چاہیے. سو یہ ایک بہت بنیادی سو ابھی تک قوم کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے اس کے اوپر. ہمیں کہا گیا تھا کہ سمز جو ہیں وہ سب کے سب رجسٹر ہو گئی ہیں اور بایو میٹرک.
لیکن ماروی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ویسے اگر آپ اوور آل دیکھیے تو یہ جب سے آپریشن ضرب عزم شروع ہوا ہے اس کے بعد شدت پسند حملوں میں کمی تو آئی ہے, تو کیا کل کا واقعہ کوئی ایک تنہا واقعہ بھی تو ہو سکتا ہے؟
دیکھیے تنہا واقعہ تو خیر بالکل نہیں ہے, یہ ظاہر ہے کہ اسی کا رد عمل ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں بھی تھوڑا سا اس کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ضرب عزم کے بعد کیا ہوا اور ضرب عزم کس صورتحال میں ہوا. دیکھیے جو آپ اپنے چاروں طرف اگر نظر ڈالیں تو اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے سیاسی اور عسکری اس کے اندر ایسا ہونا ہی تھا اگر ضرب عزم ہوتا یا نہیں ہوتا. ضرب عزم جو ہے اس کو بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا جس وقت افغان طالبان اور جو مختلف عسکری گروپ ہیں وسطی ایشیا کے اور عرب ممالک کے وہ ہمارے ہاں نارتھ وزیرستان شمالی وزیرستان کے اندر موجود تھے. انہوں نے اس کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنایا ہوا تھا. 10 سال سے ہماری فوج اس سے 1.5 کلومیٹر کے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر تعینات تھی مگر ہم کچھ نہیں کر سکے, ہم نے اس کو ہونے دیا. اچھا جب یہ جس وقت افغان طالبان کو سیفلی ریلوکیٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو شروع کیا. پہلے تو یہاں پر اگر ڈرون حملہ بھی ہوتا تھا تو ہمیں برا لگتا تھا اور ہم میڈیا کو استعمال کر کے کچھ سیاستدانوں کو استعمال کر کے ڈرون حملوں کے خلاف ایک پوری ہم نے موومنٹ کریٹ کر ایک پوری ایک احساس کریٹ کر دیا لوگوں کے اندر. اب دیکھیے ڈرون حملے تو ان کو مارتے تھے نا جو آج ہمیں مار رہے ہیں, تو ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اچھا وہ جب ہم نے ضرب عزم کا کیا عمل ہم نے قدم اٹھایا تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے افغان طالبان نکل چکے تھے کیونکہ ہم افغان طالبان پر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ایکٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں درست بھی ہو سکتی ہیں, ان پہ بحث ہو سکتی ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر ایکٹ نہیں کرنا چاہ رہی اب تک. اور جب وہ وہاں سے ریلوکیٹ ہو گئے تو یہاں پر صرف طالبان پاکستانی طالبان اور کچھ ایسے متحارب گروپ رہ گئے جو صرف پاکستانی اداروں کے خلاف تھے, لہٰذا ایک ضرب عزم شروع ہو گیا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ضرب عزم نہیں بھی ہوتا تو یہ حملے پھر بھی کم ہوتے.
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان نیپ پر نظر رکھنے والی سول سوسائٹی کی تنظیم نیپ واچ کی کوآرڈینیٹر صحافی اور تجزیہ کار ماروی سرمت کا کہنا تھا کہ اگر آپریشن ضرب عزم شروع نہ بھی ہوتا تو حملے کم ہوتے. بلوچستان چلتے ہیں جہاں کے ضلع خوزدار میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے. سرچ آپریشن کے دوران 5 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور حکام اب یہ کہتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے شخص کا تعلق کلادم تنظیم سے تھا اور وہ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوا. تربت اور پشین میں بھی فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں جن میں ایک دکاندار اور ایک اسکول ٹیچر ہلاک ہو گیا. یہ سب تفصیل بتا رہی ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
سرچ آپریشن ضلع خوزدار میں نال اور گریشا کے علاقوں میں کیا گیا. گزشتہ شب کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کو اس حوالے سے جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق اس سرچ آپریشن میں ایک شخص ہلاک ہوا جبکہ 5 دیگر افراد کو گرفتار کیا گیا. ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک اور گرفتار ہونے والے افراد کا تعلق ایک کلادم تنظیم سے ہے. دوسری جانب کانفرنس جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے سرچ آپریشن کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والا کمال بلوچ تھا جو کہ کلادم بلوچ اسٹوڈینٹس آرگنائزیشن آزاد گروپ گریشا کا صدر تھا. بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ کمال بلوچ کو ان کے گھر پر حملہ کر کے ہلاک کیا گیا. بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گریشا کے مختلف علاقوں زباد تگراس گمبولا سمیت دوسرے علاقوں میں 2 درجن سے زائد گھروں کو بھی جلایا گیا.
یہ تھے کوئٹہ سے محمد قاسم. اور آئیے اب یہ سنیں کہ دلی میں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر اپنی ہفتے وار کالم دوسرا پہلو میں کیا کہہ رہے ہیں.
بھارت کی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے. آئندہ مہینے سے یہ انتخابات 5 مرحلوں میں پورے کیے جائیں گے. بہار کا یہ صوبائی انتخاب قومی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل تصور کیا جا رہا ہے. اس انتخاب کا فیصلہ ملک کی قومی سیاست کی سمت کا تعین کرے گا. اس انتخاب کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود وزیر اعظم نریندر مودی انتخاب کی تاریخوں سے پہلے ہی ریاست میں انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں. بہار کے انتخاب میں ایک طرف لالو یادو موجودہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور کانگریس متحد ہو کر انتخاب میں اترے ہیں تو دوسری جانب بی جے پی رام ولاس پاسوان اور جیتن رام مانجھی کا محاذ مد مقابل ہے. بہار میں بی جے پی کو روایتی طور پر اعلی ذاتوں کی حمایت حاصل رہی ہے، لیکن دلت رہنما رام ولاس پاسوان اور جیتن رام مانجھی، جو کچھ عرصے قبل تک لالو یادو اور نتیش کمار کے ساتھ ہوا کرتے تھے، کہ بی جے پی کے ساتھ آ جانے سے بی جے پی کا سماجی توازن بہتر ہوا ہے۔ بہار کے انتخاب کو وزیراعظم مودی کی حکومت پر ریفرنڈم سمجھا جا رہا ہے۔ بی جے پی بہار میں مودی حکومت کی ترقی کے ایجنڈے اور حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر انتخاب میں اتری ہے۔ مودی نے کچھ عرصے قبل پسماندہ بہار کی ہمہ جہت ترقی کے لیے 25 ارب ڈالر کے ایک خصوصی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ لالو اور نتیش کے 25 برس کے اقتدار میں بہار آگے نہیں بڑھ سکا، جبکہ دوسری ریاستیں کافی آگے نکل چکی ہیں۔ دوسری جانب لالو، نتیش اور کانگریس ریاست کے اکثرتی پسماندہ ذاتوں اور مسلم اقلیتوں کی نمائندگی کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی نے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن یہ وعدے محض وعدے ہی ثابت ہوئے۔ یہ جماعتیں پسماندہ ذاتوں کو پسماندگی سے باہر لانے کا وعدہ کر رہی ہیں۔ وزیراعلی نتیش کمار اپنی حکومت کی کارکردگیوں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی تجزیوں سے بہار کے انتخابی صورتحال کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن دوسرے ذرائع سے ملنے والے اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقابلہ کافی سخت اور چیلنج بھرا ہوگا۔ فی الحال صورتحال کچھ حد تک بی جے پی کی جانب جھکی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن انتخابی مہم باضابطہ طور پر شروع ہونے کے بعد ہی عوامی رجحانات کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ اگر بہار کے انتخابات میں لالو، نتیش اور کانگریس کی شکست ہوتی ہے، تو یہ لالو اور نتیش کمار کے 25 برس کے اقتدار کا خاتمہ ہی نہیں، ان کے سیاسی اور سماجی نظریے کی بھی شکست ہوگی۔ یہ شکست ان رہنماؤں کی علاقائی سیاسی جماعتوں، راشٹریہ جنتا دل اور جنتا دل یونائٹڈ کے وجود کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ دوسری جانب بی جے پی کی فتح کو مودی کی فتح سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف قومی سطح پر مودی کی ذاتی پوزیشن مستحکم ہوگی، بلکہ ان کے ایجنڈے اور پالیسیوں کو بھی نئی طاقت اور حمایت ملے گی۔ لیکن اگر بہار میں بی جے پی شکست کھا گئی، تو بی جے پی کے اندر موجود ہندوتو کی قوتیں پارٹی پر غالب آ جائیں گی اور ترقی کا ایجنڈا پیچھے جا سکتا ہے۔ دوسری جانب بہار کے انتخاب میں لالو، نتیش اور کانگریس کے محاذ کی جیت کی صورت میں قومی سطح پر بی جے پی کے خلاف نئی صف بندی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بھارت کی سیاسی تاریخ کے اس اہم الیکشن میں انتخابی سرگرمیوں کے باضابطہ آغاز سے پہلے فی الحال نتیش، لالو اور کانگریس کا محاذ دفاعی پوزیشن میں ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین ابھی جاری ہیں، اور اب کچھ خبریں فلمی دنیا کی۔ آج سنیچر ہے، ہم آپ کو سنوائیں گے ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔
بی بی سی۔
آپ کو کیا لگتا ہے، رنویر سنگھ اور دیپیکا پادوکون صرف دوست ہیں یا اس سے زیادہ کچھ اور؟ میں بھی کنفیوز ہوں۔ اب دیکھیں نا، حال ہی میں اپنی فلم باجی راؤ مستانی کے پروموشن کے دوران رنویر سنگھ کہہ بیٹھے کہ دیپیکا اتنی خوبصورت ہے کہ وہ ساری زندگی ان کا انتظار کر سکتے ہیں۔ جب صحافیوں نے دیپیکا کی جانب دیکھا، جو کہ اس وقت وہاں موجود تھی، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پوچھ تو لیجئے وہ کس طرح کے انتظار کی بات کر رہے ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں انتظار کی یا پھر شوٹنگ پر۔ تو جواب میں بیچارے رنویر سنگھ نے بھی کہہ دیا، جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ بالی ووڈ ہے بھائی، یہاں جو دکھتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا کہاں ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ، آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔ آج بالی ووڈ میں سنیے گا کہ فلم ساز مدھور بھنڈارکر کیا کچھ نیا لے کر آ رہے ہیں اپنی سنسنی خیز فلم کیلنڈر میں۔
میں ہوں ہیرو تیرا۔
اور سورج پنچولی ہیرو کے بعد کیا کرنے والے ہیں؟ اور ہاں، آج بات کریں گے ایور گرین اور ٹیلنٹڈ ایکٹریس شبانہ اعظمی کی۔
آداب، میں ہوں شبانہ اعظمی۔
گوسپ سے پہلے کیوں نہ اس ہفتے کے ریلیز پر نظر ڈال لیں، جو ہے عمران خان اور کنگنا رناوت کی کٹی بٹی۔
لپ تو لپ دے کسی لے گا
जिसके ट्रेलर तो लोगों को बहुत पसंद आए हैं, तो नम्रता फिल्म कैसी लगी?
फिल्म में कुछ भी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता है। अगर आप शुरू में देखो तो आधा पौना घंटा तो फिल्म क्या चल रही है, क्यों चल रही है, क्या दिखा रहे हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है इस फिल्म के बारे में। तो लवर्स की एक स्टोरी है, इमरान है और कंगना है, और कंगना जो कमिटमेंट एक तरह से फोबिक है, इमरान जो शादी करना चाहते हैं, और उनके बीच में आगे पीछे समय में चलती जाती है फिल्म, कभी बैक एंड फोर्थ इन टाइम जो कहते हैं ना हम, सीन टू सीन जंप होता है, सारे सीन्स डिसजॉइंटेड डिसकनेक्टेड लगते हैं। इतना ज्यादा मेस ऑफ अ स्ट्रक्चर जो कहते हैं ना फिल्म का, मैंने शायद रिसेंटली कहीं नहीं देखा है।
मैं भी सर फिर
नम्रता को तो फिल्म पसंद नहीं आई, देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं।
फिल्म इज वेरी गुड फिल्म, इमरान खान की एक्टिंग बहुत अच्छा है, फिल्म तो गुड चलेगी, पक्का चलेगी, फिल्म अच्छी है, हिट फिल्म।
इट्स अ नाइस मूवी, इट्स लाइक इन एवरीबॉडी, इट्स नॉट इन फुल ओवर एंटरटेनमेंट लाइक।
स्टोरी भी अच्छी थी, इट वॉज ओके, 3.5।
के फिल्म साज मधुर भंडारकर अक्सर अहम सामाजिक मौजूदात पर फिल्में बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो एक ही तरह की फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्मों में सामाजिक नहीं बल्कि ग्लैमरस मौजूदात होते हैं जिसे वो सनसनीखेज अंदाज में पेश करते हैं, उनकी फिल्में फैशन फिल्म की तर्ज पर ही होती हैं। तो मधुर क्या कहेंगे, क्या कैलेंडर गर्ल्स भी फिल्म फैशन की तरह ही होगी?
तो अच्छा है, फैशन की तरह हिट भी हो जाए फिर। नहीं नहीं, मेरे देखिए, मेरे ख्याल से हर, देखिए क्या होता है, कई ऐसे फिल्म मेकर होते हैं जो अपना एक छाप होती है, तो मेरे ख्याल से मेरा जो है वो रियलिज्म का रहा है, ग्लैमर वर्ल्ड का रहा है, चाहे हीरोइन हो, फैशन हो, पेस्ट्री हो, वो वर्ल्ड दिखाने में कम्फर्ट लेवल है। ऐसे कई फिल्म मेकर है जो हिस्टोरिकल बनाते हैं, ऐसे कई फिल्म मेकर रोमांटिक बनाते हैं, ऐसे कई फिल्में लॉस्ट एंड फाउंड बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से घुमा फिरा की मेरे पर ही इस तरह से पूछा जाता है कि आप ग्लैमर वर्ल्ड से क्यों है। ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो मेरे ख्याल से मैं जो दिखाता हूँ उसमें से बूंद बूंद पानी है, जो मैं दिखाता हूँ उसमें भव्यता बहुत है।
मधुर जी, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि आप इस बार ग्लैमर वर्ल्ड के कौन से मसले को उजागर कर रहे हैं।
झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार।
आलिया भट्ट आजकल अपनी आने वाली फिल्म शानदार के प्रमोशन में शाहिद कपूर के साथ मसरूफ हैं। इस फिल्म में आलिया के शानदार बिकनी सीन्स पर काफी बातें हो चुकी हैं, जिन्हें आलिया ने इंतहाई समझदारी के साथ इग्नोर किया। हाँ, प्रमोशन के दौरान आलिया शाहिद की तारीफें करते नहीं थकी।
शाहिद ऑल्सो रियली हेल्प मी, दैट यू कैन आस्क बॉस्को विल सेकंड मी ऑन दिस, दैट देयर वर मोमेंट्स वेयर आई वाज क्राइंग एंड सेइंग बॉस्को व्हाई दीस स्टेप्स, बॉस्को यू शुड कॉल मी पेंगुइन फीट, okay, Alia and her happy feet, because I just didn't know what to do, and Shahid would be like, okay babe, just slow down, why are you doing that, look at the energy, look at the mood, do that, do that. So he really helped me, so Shahid, thank you.
Gulabo zara itar gira do aankhon ke panno pe maine likha tha sau dafa।
फिल्म हीरो में पब्लिक के मिले जुले रद्दअमल के बाद अब हीरो के हीरो सूरज पंचोली अपने करियर की सीढ़ी पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। सूरज जी, हीरो के साथ जो हुआ सो हुआ, अब ये बताएं कि आगे क्या इरादे हैं, किस तरह की फिल्में करना चाहते हैं आप?
मुझे एक प्योर रोमांटिक फिल्म करना है जिसमें एक्शन ना हो, जिसमें डांस ठीक है पर बॉडी वॉडी दिखाना ना हो। आई वांट टू डू अ प्योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म, टू एक्ट्रेसेस, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण।
सूरज ख्याल रखिएगा, अगली फिल्म में आपके साथ आपके प्रमोशन के लिए सल्लू भाई नहीं होंगे।
झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं,
ये ये بالی ووڈ کی ایسی اداکارہ ہیں جن کا انداز اور ایکٹنگ انڈسٹری کی تقریباً ہر ایکٹریس کے لیے انسپریشن ہے. بالی ووڈ میں ان کا ایک اہم مقام ہے اور جو ایک کامیاب اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سماجی کارکن بھی ہیں. مشہور شاعر کیفی اعظمی کی صاحبزادی شبانہ اعظمی نے 1974 میں فلم انکر سے ڈیبیو کر کے پہلی ہی فلم میں نیشنل ایوارڈ حاصل کیا.
تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو, کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو.
شبانہ پیرلل سینما کی ممتاز اداکاروں کی فہرست میں اول نمبر پر آتی ہیں. شبانہ اعظمی نے فلم ارتھ, کھنڈر اور معصوم جیسی فلموں میں اداکاری کے ایسے جوہر دکھائے کہ انڈسٹری میں ان کی ایکٹنگ کی مثالیں دی جانے لگی. کرداروں کی بات کی جائے تو شبانہ نے اس میدان میں بھی نئے معیار طے کیے. فلم فائر میں انہوں نے ایک ہم جنس پرست عورت کا کردار نبھایا تو فلم منڈی میں پان چباتی میڈم رکمنی بائی کا. شبانہ اپنی اس کامیابی کا کریڈٹ کس کو دیں گی؟
میں اپنی کریئر کا کریڈٹ دیتی ہوں ان تمام رائٹرز کو جنہوں نے میرے لیے بہت خاص رولز لکھے, ان ڈائریکٹرز کو جن کا ویژن تھا کہ مجھے انہوں نے ان رولز میں امیجن کیا, اور میرے تمام کو سٹارز اور ٹیکنیشنز کو جن کی وجہ سے کامیابی حاصل ہو سکی.
دن مہینے سال گزرتے جائیں گے, ہم پیار میں جیتے پیار میں مرتے جائیں گے.
دیکھیں گے
دیکھ لینا,
دیکھیں گے
دیکھ لینا.
شبانہ اعظمی نے مین سٹریم سینما کے ساتھ ساتھ پیرلل سینما بھی کیا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کیا. ان کی مین سٹریم فلموں میں شطرنج کے کھلاڑی, امر اکبر اینتھونی, پرورش, جوالا مکھی, فقیرہ اور ہنی مون ٹریول جیسی فلمیں شامل ہیں. 1996 میں دیپا مہتا کی فلم فائر میں شبانہ کے ایک تنہا عورت کے لیسبین کردار نے جہاں ملک میں فلم کے خلاف مختلف سماجی گروپوں کی جانب سے مظاہرے اور احتجاج کا ماحول پیدا کیا, وہیں عالمی سطح پر ان کی ایکٹنگ کو سراہا گیا اور 32ویں شکاگو فلم فیسٹیول میں بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے نوازا گیا. شبانہ آج ایک کامیاب اداکارہ اور سماجی کارکن ہے. تو شبانہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟
میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا لمبا سفر میں نے طے کیا ہے اس لیے کہ میری اگر کچھ کامیابی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ میں صحیح وقت پہ صحیح جگہ تھی. جب میں نے شروعات کی تو شام بینیگل کی انکر بہت کامیاب فلم بنی اور اس کی وجہ سے جسے ہم آرٹ ہاؤس سینما کہتے ہیں اس کا راستہ کھل گیا ہندی سینما میں.
شبانہ اعظمی نے 1984 میں بالی ووڈ کے مشہور شاعر اور اسکرپٹ رائٹر جاوید اختر سے شادی کی. حالانکہ شبانہ کے والدین اس شادی کے حق میں نہیں تھے کیونکہ جاوید پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور 2 بچوں کے باپ بھی. اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں شبانہ مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہیں. تو کیا ان کے اور جاوید کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟
نہیں نہیں خوب جھگڑے ہوتے ہیں, خوب چلاتے چیختے ہیں. وہ بھی ایک بہت سٹرونگ آدمی ہے, میں بھی ایک بہت سٹرونگ عورت ہوں, لیکن جھگڑے کس کے پاس نہیں ہوتے, سب کے پاس ہوتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں بہت بحث ہوتی ہے, ان کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے, میرا الگ ہے, لیکن بیسکلی ٹرسٹ اور محبت کا رشتہ ہے اور میں ان کی بے حد عزت کرتی ہوں, وہ میری بہت عزت کرتے ہیں اور یہی اس کی بنیاد ہے اس ریلیشن شپ کی کامیابی.
شبانہ اعظمی نے کئی بین الاقوامی فلموں میں بھی کام کیا. سٹی آف جوائے اور سن آف پنک پینتھر اس کی ایک مثال ہیں. انہیں بیرون ملک فلموں کے لیے بھی مختلف ایوارڈز دیے گئے. تو یہ تھا آج کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ. کیسا لگا آپ کو؟ تو اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور رکھیں اپنا خیال. خدا حافظ.
جھکی جھکی سی نظر.
پی بی سی.
بالی ووڈ راؤنڈ اپ پیش کر رہی تھی نصرت جہاں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ اوباما مسلمان تھے, اس تنازع پر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا سامنا. سربین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے اسلام آباد سے عامر صدیق نے اور لندن میں ہمارے ساتھ رہے ٹام وارڈ. ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
امریکہ نے شام کے ساتھ مذاکرات کے لیے روس اور ایران کی مدد مانگی ہے. ہنگری نے کروشیا پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کو ہنگری بھیج کر یورپی یونین کے سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. پاکستان کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ کراچی میں شدید گرمی کی تازہ لہر مزید دو دن تک برقرار رہنے کا اندیشہ ہے. افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ گزشتہ روز پشاور میں پاک فضائیہ کے اڈے پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے. اور انگلینڈ میں مصنوعی ذہانت کے مظاہرے کا مقابلہ ختم ہو گیا ہے. آن لائن چیٹ کے اس مقابلے میں کمپیوٹر ججوں کو یہ چکمہ دینے میں ناکام ہو گئے کہ وہ مشینیں نہیں بلکہ انسان ہیں. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.